وہ ذوق و شوق ہے، اور خاص طور پر جو ہم تقریباً 14-15-16 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں
جی.
کہ جس لگن کے ساتھ سامعین دوستوں نے ہمارے لیے تحریریں روانہ کی ہیں، آڈیو پیغامات ارسال کیے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ سامعین جو ہے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہ پروگرام سنتے ہیں، اور جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں. جیسے کہ بھائی انور شوق صاحب نے جو ہے وہ اپنے خط کے آغاز کے اندر فلسطین کے شہدا کا ذکر کیا، استقامت کا ذکر کیا، درندگی کا غاصب صہیونی حکومت کی ذکر کیا، نتن یاہو کی بربریت کا ذکر کیا، اور ایک خاکہ انہوں نے کھینچا کہ وہ کیا کرنے آیا تھا اور کیا کر کے جا رہا ہے.
جی.
لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ سوچنے اور سمجھنے کی ہیں کہ آج غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور دنیا بھر سے جو پریشر اس پر جو ہے پڑا، آج وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور اس کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور اب وہ فلسطینی مجاہدین کی شرائط پر جو ہے وہ جنگ بندی کر رہا ہے، اس پر اتفاق کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آنے والے دنوں میں فتح و کامرانی جو ہے وہ فلسطینی مجاہدین کی ہوگی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مجاہدت اور استقامت جو ہے وہ اپنا لوہا منوا کر رہے گی. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اس تحریک کے اندر ایسی جان ہے کہ پوری دنیا میں اس کے محافظ کھڑے ہوئے، جن کا کسی مثلاً خاص گروہ، مکتب یا مذہب سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ انسانیت کے نام پر جمع ہوئے اور انہوں نے مظاہروں کے ریکارڈ توڑ دیے اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور اس کے اندر مزدور بھی تھے، اس کے اندر جو تھے ملازمین بھی تھے، اس کے اندر اسٹوڈنٹ بھی تھے، اس کے اندر بہن شائستہ درانی یونیورسٹیوں کے پروفیسر بھی تھے کہ جو آئے میدان میں اور انہوں نے آ کر فلسطینی عوام کی حمایت کی. بہت شکریہ جناب انور شوق صاحب کہ اتنا پیارا خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے روانہ کیا، اور میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کا اس طریقے سے جواب دے سکوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے لکھا. بہت شکریہ، بہت نوازش، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. پروگرام بزم دوستان ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کیا جا رہا ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir.
پروگرام بزم دوستاں میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے، اور چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب. اور جناب یہ جو خط میرے ہاتھ میں ہے یہ ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے الیاس فاروقی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور جب سے شام کی نشریات کے وقت میں اضافہ ہوا ہے ریڈیو کی نشریات سننے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے. آپ کے سارے ہی پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں، اور جب سے فلسطینی گروہوں نے اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ میرا چوتھا خط ہے. ریڈیو تہران میں 470 دنوں کے قریب اپنی فلسطینی عوام سے محبت و عقیدت اور اظہار یکجہتی کے لیے جو سلسلہ شروع کیا ہے، ریڈیو تہران نے 470 دنوں کے قریب اپنی فلسطینی عوام سے محبت و عقیدت اور اظہار یکجہتی کے لیے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس نے واقعاً ہم سامعین کے اندر ایک ایسا جوش و ولولہ پیدا کیا ہے کہ ہم فلسطین، غزہ، لبنان، یمن کے ان مجاہدین کو کبھی فراموش نہیں کریں گے کہ جن کی عظیم جد و جہد کے نتیجے میں آج غاصب صہیونی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں. میں ریڈیو تہران کے لیے تفصیلی خط لکھتا رہا ہوں جبکہ میرے کچھ آرٹیکل مختلف جرائد میں چھپتے رہے ہیں. میں ریڈیو تہران کے لیے لکھنے کو سعادت سمجھتا ہوں. ممکن ہے میرے خط کا دورانیہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہو، لیکن میں اپنے دل کی آواز ریڈیو تہران کے سامعین کے لیے ضرور ارسال کرتا رہوں گا۔ بہرحال میں ریڈیو تہران کے لیے لکھتا رہوں گا، اور میری گزشتہ تحریروں میں بھی مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کی حمایت کا عنصر قابل غور رہا ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ تحریروں میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ملت فلسطین اور خاص طور پر غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت ہمارا انسانی اور دینی فریضہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں جس طرح سے لوگ میدان میں آئے، اس نے تاریخ میں ملکوں میں ہونے والے مظاہروں کے ریکارڈ توڑ دیے، اور ان مظاہروں میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، اور یہ مظاہرے بلا کسی تفریق مذہب و ملت و قوم منعقد ہوئے، اور ان مظاہروں میں تمام انسانوں نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کی۔ آج اسرائیل دنیا میں گوشہ نشین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور فلسطینیوں کی مظلومیت بھرپور طریقے سے آیا ہے۔ آج جو غاصب صہیونی حکومت مجبور ہوئی ہے کہ جنگ بندی کرے، تو یہ مجبوری فلسطین کے مظلوم عوام کی بہادری، دلیری اور اپنے نصب العین سے بے تحاشا محبت کا نتیجہ ہے۔ آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مظلوموں نے ظلم سہا، لیکن ظالم کے مقابلے میں سر تسلیم خم نہیں کیا۔ اس موقع پر میں تمام ان سامعین دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور دشمن اپنے نئے حربوں کے ساتھ دوبارہ آئے گا، لیکن ہمیں اپنی کمر ہمت کو ہمیشہ باندھے رکھنا ہے تاکہ دشمن اپنے ناکام عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ریڈیو تہران کا ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے مظلوموں کا ساتھ دیا۔ آئندہ بھی آپ کو تحریریں روانہ کرتا رہوں گا۔ شکریہ۔
جی جناب الیاس فاروقی صاحب، مظفر نگر، اتر پردیش، ہندوستان سے یہ آپ نے ہمارے لیے خط روانہ کیا، بلکہ تحریر روانہ کی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور نہایت ہی محنت کے ساتھ آپ نے یہ تحریر ہمارے لیے لکھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ اخبارات اور جرائد کے لیے بھی آرٹیکل لکھتے ہیں، اور ہم نے مختلف اخبارات میں آپ کے آرٹیکلز کا مشاہدہ کیا ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے لیے بھی پابندی کے ساتھ آپ کی تحریریں موصول ہوئیں، جس میں آپ نے بھرپور طریقے سے ملت فلسطین، ملت لبنان، ملت یمن اور ان مجاہدین کی حمایت میں قلم فرسائی فرمائی ہے کہ جو استقامت کی محاذ کا حصہ ہیں اور بھرپور طریقے سے غاصب اسرائیل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب ایسے میں جبکہ یہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے، اس پر اتفاق رائے جو ہے وہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کو کامیابی کے ساتھ ان تمام مراحل سے نکالے، اور فلسطینی عوام غزہ میں ان کی دوبارہ آبادکاری شروع ہو، تعمیر نو کا کام شروع ہو، ان کی زندگیوں میں دوبارہ خوشحالی آئے، اور واقعاً عرصہ لگے گا ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے، لیکن خدا بڑا ہے، اور یقینی طور پر ان کی مدد و حمایت ان کے شامل حال رہے گی، اور دنیا بھر سے بھی انشاءاللہ آزاد منش انسان ان کی کمک و مدد کریں گے، اور یہ اپنے شہر کو دوبارہ آباد کریں گے، اپنے علاقے کو دوبارہ آباد کریں گے۔ فلسطینی زندہ و جاوید قوم ہے، اور ہمیشہ آباد و شاد رہے گی۔ سختیاں ہر قوم پر آتی ہیں، یہ بھی سخت وقت تھا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والا وقت بھی فلسطینیوں کے لیے خوشحالی کا مرحلہ فراہم کرے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے اتنا پیارا خط لکھا، آئندہ بھی ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا۔ پروگرام بزم دوستاں، آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
پروگرام بزم دوستہ میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے اور چلتے ہیں آپ کی جانب سے بھیجے گئے خطوط کی جانب۔ یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چکوال سے روح اللہ کاظمی صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ میں سب سے پہلے ریڈیو تہران کے تمام سامعین اور عملے کو استقامت اور بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ اس پورے عرصے میں کہ جب سے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہوا ہے ہم نے عظیم شخصیات کو کھویا ہے، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی یقیناً آتی ہے اور ان عظیم مجاہدین کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے غزہ اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنے پر تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں ریڈیو تہران نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور طویل عرصے تک فلسطین اور لبنان یمن کے مجاہدین کی حمایت اور ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا جو سلسلہ پروگرام بزم دوستہ میں شروع ہوا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ہم سب اس کی قدردانی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مظلوموں کی حمایت کا یہ سلسلہ کہ جو اسلامی جمہوریہ ایران اور ریڈیو تہران جس کی آواز ہے کا ایک بہت ہی مضبوط اور اصولی موقع فلسطین کے حوالے سے ہے، اس کی ہم بھی قدردانی کرتے ہیں۔ جناب کاظمی صاحب نے مزید لکھا ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے جب سامعین دوست اپنے علاقے کی سوغات کا ذکر کرتے ہیں اور اس شہر میں رہنے والے ریڈیو تہران کے سامنے اپنے شہر کے متعلق گفتگو سنتے ہیں۔ پچھلے دنوں پروگرام بزم دوستہ میں ہمارے شہر کی مشہور سوغات ریوڑی کا ذکر ہوا اور بہن شائسہ درانی اور بھائی حسین تقوی نے نہایت شاندار طریقے سے ہمارے شہر کی سوغات کو متعارف کروایا۔ شہر چکوال پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نزدیک ہونے کی وجہ سے بھی کافی اہمیت کا حامل شہر ہے اور یہ شہر بہادروں، دلیروں اور محب وطن لوگوں کا شہر ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات ہمارے علاقے میں سنی جاتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد بھی ریڈیو کے ذریعے سے خبریں اور دیگر پروگرام سنتی ہیں۔ نشریاتی ادارے یہ درست ہے کہ آہستہ آہستہ ریڈیو کی سطح پر بند ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج ریڈیو سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا کے گوشہ و کنار میں موجود ہے۔ غاصب صہیونی حکومت، آگے خط میں لکھتے ہیں، غاصب صہیونی حکومت اور فلسطینی گروہوں کے درمیان قطر میں ہونے والا جنگ بندی کا معاہدہ، یا یوں کہا جائے کہ جنگ بندی پر اتفاق، خوش آئند ہے، بشرطی کے غاصب اسرائیل اپنی خونخوار سرشت کو ترک کرتے ہوئے اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کرے۔ بہرحال یہ استقامت اور فلسطینی مجاہدین کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ اس حوالے سے ان تمام آزاد منش انسانوں کا ذکر بھی یہاں ضروری ہے کہ جنہوں نے دامے درمے سخنے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں کچھ نہ کچھ کام سر انجام دیا، یا ایک ایسا موقع تھا کہ جب فلسطین اور غزہ کی حمایت میں پوری دنیا میں بھرپور مظاہرے کیے گئے اور دنیا کے عوام چاہے ان کی حکومتیں غاصب اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئیں، لیکن عوام نے اپنا ریفرنڈم فلسطینی مجاہدین اور غزہ کے عوام کے حق میں دیا اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ میں یہاں پر ریڈیو تہران اور اس کے عملے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے مظلوموں کی حمایت کی اور سامعین دوستوں کو بھی گرمائے رکھا۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔
جی جناب روح اللہ کاظمی صاحب، چکوال پنجاب پاکستان سے، یہ آپ نے خوبصورت تحریر ہمارے لیے روانہ کی، بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام بزم دوستان کے حوالے سے آپ نے لکھا, اور خاص طور پر ریوڑی کا ذکر پھر آ گیا.
جی جی, پھر آ گیا ریوڑی کا ذکر. واہ بھائی, اب تو ریوڑی منگوانی ہی پڑے گی, چکوال سے
منگوانی پڑے گی. میرے خیال سے یہ ذمہ داری آپ کو اس سپرد جو ہے وہ کی جاتی ہے,
بالکل,
کہ جب بھی آپ کا سفر ہو اپنے شہر کا تو ریوڑی جو ہے وہ چکوال کی جو ہے وہ بھی پہلوان کی,
پہلوان کی. جی ہاں, کیونکہ اسلام آباد سے قریب پڑتا ہے چکوال, تو چکوال کی ساری ہی ریوڑیاں اور مونگ پھلیاں اسلام آباد اور راول پنڈی میں تو ضرور ہی.
جی ہاں بالکل, انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب روح اللہ کاظمی صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ تحریر بھیجی, اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو کا ذکر کیا, فلسطین کا ذکر کیا, اور خاصی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ خط ہمارے لیے لکھا. بہت ہی واضح, روشن اور بہت ہی خوبصورت تحریر تھی, اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ آخری خط اور اس پر گفتگو ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے, تو روح اللہ کاظمی صاحب سے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی طرف سے اگر کوئی تحریر ملی تو اس پر ہم زیادہ گفتگو کریں گے. لیکن بہرحال آپ کی ریوڑی کا ذکر ضرور ہو گیا, اور انشاءاللہ آئندہ چکوال کی اور بھی سوغات ہوں اس کا بھی آپ ضرور ذکر کیجئے گا. بہن شائستہ دورانی, پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ دورانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے. ایک سے ایک تحریریں سننے کو ملتی ہیں سامعین کی طرف سے, اور حالات حاضرہ کے حالات اور واقعات سے بھی آگاہی ہوتی ہے. آپ لوگ خوب لکھتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے پڑھ کر, سن کر, اور آپ سب کے جوابات سن کر. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سلسلہ ہمیشہ پسند آتا ہے اور آتا رہے گا. امید ہے کہ اپنی مفید آرا سے ہم سب کو ضرور نوازیں گے. ہماری بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر انداز طریقے سے پیش کریں, جس میں آپ کی آرا کی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے. اپنی آرا لکھنا نہ بھولیے گا. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام, آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حسب معمول پروگرام کا آغاز بعض ایرانی اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں. پہلے پیش ہیں روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم سرخیاں. ایران دفاعی خود کفالت کے عروج پر, لبنانی عوام کی طرف سے استقامت کی حمایت کا سلسلہ جاری, امریکی سفارت خانہ بیروت میں افراتفری کی کمان کا مرکز, اور اب روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں. حزب اللہ لبنان کی حمایت میں لبنانی شہری سڑکوں پر نکل آئے, بیروت ایئرپورٹ جانے والی سڑکیں بند. میونخ سیکورٹی اجلاس, امریکہ اور یورپ کے درمیان میدان جنگ میں تبدیل. ایران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے عراقی کردستان علاقے کے سربراہ نچروان بارزانی. اور سامعین, آئیے اب پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی, اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے لیاقت بلوچ. ایک لاوا پک رہا ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے, فاروق ستار. پنجاب کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کا مرکز بنائیں گے مریم نواز۔ پاکستان سعودی عرب کے وزرائے خزانہ کی ملاقات، شراکت داری مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ خیبر پختونخوا سیکورٹی فورسز کی کاروائیاں، 15 خوارج ہلاک، 4 جوان شہید۔ مالی میں سونے کی کان بیٹھ گئی، 48 کانکن ہلاک۔ فلسطینیوں کی بے دخلی منصوبے کے خلاف لندن میں مظاہرہ، امریکی ساختہ بموں کی بھاری کھیپ اسرائیل پہنچ گئی۔ اور سامعین، روزنامہ جنگ میں ہی آج کا ایک اہم مضمون ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا اعلان۔ مضمون نگار خلیل احمد نینی تال والا لکھتے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ غزہ پر ایک ایسے طویل مدتی قبضے کی سوچ رکھتے ہیں جس کی قیادت امریکہ کرے گا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ غزہ کی پٹی کا انتظام سنبھال کر اس پر حقیقی معنوں میں کام کر سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم سب کو صدر ٹرمپ کی اس تجویز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دونوں رہنما میڈیا سے بات کرنے آئے تو شاید ہی کسی کو امریکی صدر کی جانب سے ایسے بیان کی امید تھی۔ تمام میڈیا کے نمائندے ٹرمپ کے بیان پر حیرت زدہ تھے۔ زیادہ تر نمائندوں کو یہی امید تھی کہ ٹرمپ اور نتن یاہو کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کی جائیں گی، لیکن اس بات کی امید تو بہت ہی کم لوگوں نے کی تھی کہ وہ غزہ کی پٹی پر قبضے کی بات کریں گے۔ یہ تصور کرنا مشکل نہیں کہ ٹرمپ کے ان بیانات نے بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہوگی۔ ان میں وہ ہزاروں امریکی ووٹرز بھی ہیں شامل، جنہوں نے جو بائیڈن کو غزہ پر موقف کی وجہ سے انہیں ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے سے پہلے ٹرمپ اور نتن یاہو کی ملاقات اہم کیوں؟ ٹرمپ امریکہ کی دہائیوں سے جاری مشرق وسطی پالیسی بدلنے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ غزہ کے بارے میں ان کی تجویز کو بہت حمایت حاصل ہے، تاہم مشرق وسطی میں اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ صدر ٹرمپ نے فلسطینی علاقے مغربی کنارے کے مستقبل کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وہاں اسرائیل کی خود مختاری کی توثیق کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اگلے 4 ہفتوں میں اس بارے میں اعلان کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا 2 ریاستی حل سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے دور صدارت میں بھی مشرق وسطی میں امریکی خارجہ پالیسی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ دوبارہ ایسا ہی کچھ کرنے والے ہیں۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو برائن کٹولس کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں ٹرمپ نے غزہ پر امریکی قبضے کا بیان بنا سوچے سمجھے دیا ہے اور امریکی صدر کا اس بارے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں وہ یہ سب باتیں بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں۔ واقعتاً اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے بھی تو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کا آج کے مشرق وسطی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس بارے میں فلسطینی اس کے ہمسایہ ممالک جیسے کہ مصر اور اردن سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان۔ ہندوستانی اخبار روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ گزشتہ 4 دنوں میں مایاوتی نے پارٹی کے جانشین سمیت لیے 3 اہم فیصلے، پارٹی میں مچ گئی کھلبلی۔ بجٹ 2025، اوسط ہندوستانی خاندانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا، پی چدمبرم۔ نئے دہلی ریلوے اسٹیشن پر کیوں مچی بھگدڑ؟ سیڑھیوں پر کیا تھے حالات اور کہاں تھے ریلوے افسر؟ تحقیقاتی ٹیم نے اکٹھے کیے ثبوت۔ بہتر زندگی کی تلاش میں لگ گئی ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں زنجیر، امریکہ سے ڈپورٹ ہونے والے نوجوانوں کی درد بھری کہانی۔ بے قابو بھیڑ اور خوفناک منظر، عینی شاہدین نے بیان کی بھگدڑ کی دردناک داستان۔ اور سامعین، نظر ڈالتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس پر، جس کا عنوان ہے اور اب بنگال کی باری۔ مضمون نگار عبدالعزیز لکھتے ہیں، دہلی اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد اس کے تجزیے کے ساتھ ساتھ اروند کیجریوال اور ان کی پارٹی کا تجزیہ بھی مختلف تجزیہ کار مختلف طریقے سے کر رہے ہیں۔ چند باتیں ایسی ہیں کہ تجزیہ کاروں کے تجربے میں مشترک ہیں، مثلا یہ کہ بھارتی جنتا پارٹی یا مرکزی حکومت نے قانونی اور غیر قانونی طریقے سے اروند کیجریوال کو عام آدمی پارٹی کو ہرایا۔ ہرانے میں ہر طرح کی دھاندلی روا رکھی گئی اور الیکشن کمشنر کی سلسلے میں آنکھیں بند تھی۔ دوسری چیز یہ کہی جاتی ہے کہ اروند کیجریوال کی اخلاقی کمزوریاں بھی آڑے آئیں۔ وہ پہلے جیسے عام آدمی کردار سے الگ نظر آئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اقتدار میں آئے تو وہ 2 کمروں کے فلیٹ میں رہیں گے، لال بتی یا وی وی آئی پی کلچر کو بھی ختم کر دیں گے۔ دو کمرے کے فلیٹ کے بجائے اپنے لیے شیش محل بنانا پسند کیا، لال بستی کا کلچر ختم بھی نہیں کیا۔ گزشتہ دو تین انتخابات میں ان کا اخلاقی وقار، مرتبہ اور متبادل سیاست کے آثار کچھ ایسے تھے کہ یہی بھارتیہ جنتا پارٹی اور مرکزی حکومت لاج دھاندلیوں کے باوجود اروند کیجریوال کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ پہلے اسمبلی الیکشن میں عام آدمی پارٹی کو 28، دوسری الیکشن میں 68 اور تیسرے الیکشن میں 62 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ میرے خیال سے تجزیہ نگاروں کے مشترکہ تجزیوں میں وزن ہے اور انہیں رد نہیں کیا جاتا، لیکن مختصراً جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اروند کیجریوال کا حد سے زیادہ اعتماد اور کانگریس کو کمتر، یہ دو بڑی وجہیں تھیں جو عام آدمی پارٹی یا اروند کیجریوال کو شکست کے اسباب میں معاون و مددگار ثابت ہوئیں۔ لوک سبھا کے جنرل الیکشن کے فوراً بعد ہی اروند کیجریوال اور ان کے رفقا اس قدر پر امید اور پر اعتماد تھے کہ کانگریس کے ساتھ اتحاد کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی دہلی کے اسمبلی انتخاب میں تنہا لڑے گی۔ اس طرح کے متکبرانہ بیان دیتے ہوئے دو حقیقتوں کو کیجریوال نے نظر انداز کیا۔ ایک حقیقت تو یہ تھی کہ کیجریوال کی مقبولیت پہلی طرح قائم نہیں تھی، بلکہ بہت سی باتوں میں سے بہت حد تک گھٹ چکی تھی۔ پارٹی پہلے جیسی مضبوط نہیں تھی، پارٹی کے اندر بہت سی کمزوریاں در آ گئی تھیں، بہت سے اچھے لیڈران پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کے طرز عمل سے مایوس اور غیر مطمئن تھے۔ دوسری بڑی وجہ، جیسا کہ پہلے ظاہر کی گئی، کہ کانگریس کی یا راہل گاندھی کی طاقت کو کمتر سمجھنے کی غلطی تھی۔ جب چند لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دہلی اسمبلی کے انتخابات کا اثر مغربی بنگال پر بھی پڑے گا، تو ممتا بنرجی ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مغربی بنگال دہلی نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح تھی، لیکن کیجریوال کی طرف جب ممتا بنرجی نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ اسمبلی الیکشن تنہا لڑیں گی، تو یہ وہی غرور تھا جو کیجریوال کو لے ڈوبا۔ راہل گاندھی نے ترنمول کانگریس کے چند ممبران پارلیمنٹ سے کہا کہ ہم لوگوں پر الزام نہ ڈالنا۔ راہل گاندھی نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ مغربی بنگال میں جلد ہی پد یاترا شروع کریں گے۔ پد یاترا کا اثر یقیناً پڑے گا، اور اس کا اندازہ محترمہ ممتا بنرجی کو بھی ہے، کیونکہ جب راہل گاندھی کا بھارت جوڑو یاترا مغربی بنگال میں داخل ہوئی تو ممتا بنرجی کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ راہل گاندھی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی ممتا بنرجی نے کوشش کی۔ ظاہر ہے جب پورے مغربی بنگال میں راہل گاندھی کی یاترا ہوگی تو ممتا بنرجی اور راہل گاندھی آمنے سامنے ہوں گے۔ راہل گاندھی کی مقبولیت ہو سکتا ہے مغربی بنگال میں ممتا سے بہت کم ہو، لیکن پورے ہندوستان میں ممتا سے راہل گاندھی کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ راہل گاندھی کی شخصیت کی طرف ان کی تقریر و بیانات سے مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ، خاص طور پر مسلم نوجوانوں کا طبقہ متوجہ ہوا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 بہمن، 17 شعبان اور 16 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس بہمن سن 1367 ہجری شمسی کو نیو یارک میں ایران اور عراق کے درمیان امن مذاکرات شروع ہوئے۔ ایسے حالات میں کہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے بعد شہریور اور آبان سن 1367 ہجری شمسی میں ہونے والے مذاکرات کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا، بلکہ مذاکرات کے ناکام ہونے کا امکان تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے ساتھ خاص طور سے خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ اپنی نیک نیتی کو ثابت کیا اور سیکرٹری جنرل پر جو اعتماد ظاہر کیا تھا اس کا مثبت اور مطلوبہ نتیجہ اس کو حاصل ہوا، جس کا ایک حصہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حق میں بین الاقوامی ماحول کا بدلنا تھا۔ مذاکرات میں آنے والے تعطل کے پیش نظر سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل کے ساتھ صلاح و مشورہ کیا اور کونسل سے مذاکرات کو تعطل سے نکالنے کے لیے ان کو مزید اختیارات دینے کی درخواست کی، جسے سلامتی کونسل نے قبول کر لیا۔ چنانچہ 28 بہمن سن 1367 ہجری شمسی کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی شرکت سے ایران اور عراق کے حکام کے درمیان سے جانبہ مذاکرات ہوئے اور ان کا نتیجہ بھی اچھا نکلا۔ ایران عراق مذاکرات میں تعطل سے یہ ثابت ہو گیا کہ عراقی حکومت قرارداد نمبر 598 پر عمل درآمد کے بارے میں لیت و لال سے کام لے رہی تھی۔ سترہ شعبان سن 1361 ہجری قمری کو عظیم دانشور اور فقیہ الحاج شیخ حسن علی اصفہانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1279 ہجری قمری میں ایران کے وسطی شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہت جلد فقہ، اصول فقہ، منطق اور فلسفے میں تعلیم کا آغاز کیا اور تعلیم کی تکمیل کے لیے نجف کا رخ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مشہد مقدس میں مستقل طور پر رہائش اختیار کر لی۔ وہ آخری دم تک مشہد مقدس میں ہی رہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی نے ریاضی، نجوم اور طب جیسے بعض دیگر علوم بھی سیکھے، لیکن آپ کی شہرت کا سبب عرفان اور روحانی کرامات ہیں جو عبادت، کردار سازی اور تقویٰ و پرہیزگاری سے حاصل ہوئیں۔ سولہ فروری سن 845 عیسوی کو مشہور مورخ، محدث اور ادیب ابو عبداللہ محمد بن سعد نے وفات پائی۔ وہ تاریخ اسلام میں ابن سعد کے نام سے معروف ہیں۔ وہ سن 784 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، تاہم عمر کا بیشتر حصہ بغداد میں گزارا۔ ابن سعد نے طبقات کے نام سے دو کتابیں تحریر کی جو طبقات صغیر اور طبقات کبیر کے نام سے معروف ہوئیں۔ طبقات کبیر جو اب طبقات ابن سعد کے نام سے معروف ہے، تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے لے کر اصحاب، تابعین اور تبع تابعین میں مؤلف کے عہد تک کی اہم شخصیات کے تذکرے درج ہیں۔ سولہ فروری سن 1918 عیسوی کو لیتھووینیا نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں شرکت کی وجہ سے روس کمزور ہو چکا تھا اور پھر 1917 میں ملک میں انقلاب برپا ہوا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیتھووینیا نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، لیکن ماسکو نے دوبارہ روس کے ساتھ اس کے الحاق کا مطالبہ کیا، اور اگست 1940 میں روس کو اپنے اس مقصد میں کامیابی مل گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے 3 سال سے زیادہ عرصے تک لیتھووینیا پر قبضہ کیے رکھا، پھر جنگ کے اختتام پر روس کا دوبارہ اس پر قبضہ ہو گیا۔ 1980 کے اشرے میں روس کی پالیسیوں میں تبدیلی آنے اور سوویت یونین کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد لیتھووینیا کی خود مختاری کا راستہ ایک بار پھر ہموار ہوا۔ 16 فروری 1946 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس نے پہلی مرتبہ ویٹو کا استعمال کیا۔ اس دن سابق سوویت یونین کے نمائندے نے سلامتی کونسل کی ایک تجویز کی مخالفت کی اور اس طرح پہلی مرتبہ روس نے ویٹو پاور کا استعمال کیا۔ سلامتی کونسل کے صرف 5 مستقل ممبروں کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 1945 میں یالٹا کانفرنس میں سابق سوویت یونین، امریکہ اور برطانیہ نے ویٹو کی تجویز کی منظوری دی اور بعد میں اقوام متحدہ کے منشور میں شامل کیا گیا۔16 فروری 1984 کو لبنان کے شہر جبشید کے امام جمعہ شیخ راغب حرب کی صہیونی فوج کے ہاتھوں شہادت ہوئی۔ ان کا شمار اس علاقے کے مجاہد علماء میں ہوتا تھا۔ شہادت سے پہلے شیخ راغب کو صہیونی حکومت کے خلاف جہاد اور جنوبی لبنان کے عوام کو غاصب صہیونیوں کے خلاف جد و جہد کی دعوت کے جرم میں صہیونیوں نے گرفتار کیا تھا، لیکن جبل عامل کے عوام کی وسیع پیمانے پر ہڑتال کی وجہ سے ان کو رہائی ملی۔ شیخ راغب کی تدفین کے موقع پر جبشید علاقے کے نوجوانوں اور صہیونی فوج میں شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں جنوبی لبنان کے کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ اور 16 فروری 1991 کو حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام سید عباس موسوی صہیونی حکومت کے ہوائی حملے میں شہید ہو گئے۔ یہ حملہ صہیونی حکومت کے ان دسیوں حملوں کی ایک کڑی تھا جو اس نے منصوبہ بند طریقے سے لبنانی اور فلسطینی مجاہدوں کے خلاف انجام دیے تھے۔ صہیونی حکومت کے اس دہشت گردانہ اقدام پر مسلمانان عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس غم انگیز واقعے میں سید عباس موسوی کی زوجہ، ان کا 6 سالہ بچہ اور ان کے کئی ساتھی بھی شہید ہوئے، مگر صہیونی حکومت کے اس جرم پر انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے نام نہاد اداروں کے کان پر جوں تک نہ رینگی، بلکہ انہوں نے اپنے جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے اس قتل کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔
سامعین، اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی دفاعی پیش رفت اور بحریہ کے جدید ترین جنگی وسائل نے امریکہ کے جنگی بیڑوں کے لیے سنجیدہ خطرات پیدا کر دیے ہیں، امریکی میگزین نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملے جاری۔ لندن میں سول سوسائٹی اور فلسطین کی حامی تنظیموں کی اپیل پر وسیع مظاہرے۔ غزہ کے بارے میں ٹرمپ کے منصوبے کی مذمت۔ ہندوستان میں نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ مچنے کے واقعے کے بعد بی جے پی حکومت پر حزب اختلاف کی کڑی تنقید۔ اور بنگلہ دیش میں ہزاروں پرائمری ٹیچروں کی بحالی کے لیے وسیع مظاہرہ، پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال، مظاہرین اور پولیس میں تصادم۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی میگزین نیشنل انٹرسٹ نے اپنی تازہ رپورٹ میں انواع اقسام کے کروز اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے کی ایران کی توانائیوں اور ان سے امریکی جنگی بیڑوں کو نقصانات پہنچنے کے امکانات بڑھ جانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دیگر جدید ترین جنگی وسائل کے ساتھ ہی جدید ترین ایرانی ڈرون بوٹس نے امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بیڑوں کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے پاس سمندری جنگ کے کچھ ایسے وسائل موجود ہیں جو امریکی جنگی بیڑوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روک سکتے ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ میگزین نے اسی کے ساتھ اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایک الٹرا وائلٹ الیکٹرو آپٹیکل 800 کلو کے وار ہیڈ لے جانے والے ایران کے خلیج فارس نامی میزائلوں کو ہدف کی طرف گائیڈ کرتا ہے، اور یہ میزائل خلیج فارس یا آبنائے ہرمز میں امریکی بحریہ کے جنگی بیڑوں کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اور انہیں قابل ملاحظہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مذکورہ میگزین نے لکھا ہے کہ خلیج فارس میزائلوں کو چند دیگر میزائل سسٹم جیسے اور ہویزہ کروز میزائل سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ سومار کی رینج 2000 کلومیٹر اور ہویزہ کی رینج 1250 کلومیٹر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے حال ہی میں دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی جدید 110 نوعیت کی انڈر واٹر سوسائڈ ڈرون بوٹس کی رونمائی کی ہے۔ یہ انڈر واٹر ڈرون بوٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہدف کی طرف بھیجی جا سکتی ہے، اور اس کی انڈر واٹر چلنے کی توانائی غیر معمولی ہے اور دشمن کے لیے اس کا پتہ لگانا بہت دشوار ہے۔ نیشنل انٹرسٹ میگزین نے ایران کی انڈر واٹر سوسائڈ ڈرون بوٹس کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ پیش رفت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ایران امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بیڑوں کو نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ نیشنل انٹرسٹ نے اپنی رپورٹ کے آخر میں ٹرمپ حکومت کو نصیحت کی ہے کہ اپنے طیارہ بردار بحری جنگی بیڑوں کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے ایران کے قریبی سمندر میں کروز میزائلوں سے لیس آبدوزیں تعینات کریں۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جارحے صہیونی فوج کے حملے اتوار کو بھی جاری رہے۔ غاصب صہیونی افواج شمال مغربی کنارے کے شہروں اور کیمپوں پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اتوار کے روز جارحین نے قلقیلیہ الجدیدہ شہر پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قابضین نے جنین شہر اور اس کے کیمپ میں بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنین اور طول کرم شہروں سمیت شمال مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں مستقل فوجی مراکز قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے الخلیل شہر اور اس کی بستیوں اور کیمپوں کے داخلی راستے کو آہنی رکاوٹوں سے بند کر دیا ہے، اور اس کے پرانے حصے میں جارحانہ کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ انہوں نے الخلیل کے مغرب میں واقع ازنا ٹاؤن پر چھاپہ مار کر گھروں کی تلاشی لی اور وارننگ نوٹس تقسیم کیے، اور فلسطینیوں کو دیوار حائل کے قریب آنے سے خبردار کیا۔ اسی دوران فلسطینی میڈیا نے بتایا ہے کہ شمال مغربی کنارے کے شہر جنین کے مضافات میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ قدس کے علاوہ اور کسی طرف کوئی مہاجرت نہیں ہوگی۔ حماس نے اسی کے ساتھ فلسطینی قیدیوں کی آزادی کو ایک بڑی قومی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قیدیوں کی آزادی فلسطینی قوم اور استقامتی تحریک کی اولین ترجیح رہے گی۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کی اجباری نقل مکانی، غزہ سے ان کی بے دخلی اور ان کے خاتمے، نیز سرزمین فلسطین پر قبضے کے لیے ٹرمپ اور ان کے حامیوں کے منصوبوں کا ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ قدس کے علاوہ اور کسی طرف فلسطینیوں کی مہاجرت نہیں ہوگی۔ حماس کا یہ بیان غزہ کے علاقے خان یونس میں 3 صہیونی جنگی قیدیوں کو ریڈ کراس کی تحویل میں دینے کی تقریب کے موقع پر جاری ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قدس اور مسجد الاقصیٰ کی علامتی تصویر اور دشمن کے جنگی قیدیوں کی حوالگی کی تقریب میں فلسطینی عوام کی وسیع شرکت غاصبوں اور ان کے حامیوں کے لیے اس پیغام کی حامل ہے کہ قدس اور مسجد الاقصی ہماری ریڈ لائن ہے۔ حماس نے اپنے بیان کے آخر میں غاصب صہیونیوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پوری دنیا پر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ غزہ سے فلسطینیوں کو زبردستی کہیں اور منتقل کرنے، غزہ پر قبضہ کرنے اور فلسطینیوں کو ختم کر دینے کے ٹرمپ اور ان کے حامی غاصبوں کے منصوبے کا ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ قدس کے علاوہ اور کسی طرف کوئی مہاجرت نہیں ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمن کے جنگی قیدیوں کے چھٹے گروپ کی آزادی اس بات کی تاکید ہے کہ مذاکرات اور جنگ بندی معاہدے کی پابندی کے علاوہ ان جنگی قیدیوں کی آزادی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حماس نے ایک اور بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ہماری جانب سے 3 صہیونی قیدیوں کی رہائی دشمن کو جنگ بندی معاہدے، انسانی پروٹوکول اور بغیر کسی لیت و لال کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع کرنے کی پابند بناتی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ملت فلسطین کو بے دخل کرنے کے سبھی منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے فلسطینی قوم کا اتحاد کافی ہے، جس طرح کے اس اتحاد سے ہم نے اب تک غاصبوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ نسل پرستانہ اور تشدد آمیز ظالمانہ رویے کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کے منافی قرار دیا اور اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ استقامتی محاذ نے دشمن کے جنگی قیدیوں کے سلسلے میں سبھی اخلاقی قدروں کی پابندی کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ مقبوضہ فلسطین کے علاقوں کے دورے پر ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق مارکو روبیو اتوار کو تل ابیب پہنچے ہیں۔ مغربی ایشیا کے اپنے علاقائی دورے میں وہ مقبوضہ علاقوں کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ مارکو روبیو کا مشرق وسطی کا دورہ ایک ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے اور اسے ایک تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کی تجویز کو فلسطینیوں اور عرب اور مسلم دنیا کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ پیشکش فلسطین میں جنگ بندی کے ایک معاہدے کے نفاذ کے بعد سامنے آئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی صہیونی حکومت نے امریکی صدر ٹرمپ کے احکامات پر واشنگٹن سے امریکی بموں کی فراہمی کی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے اعلان کیا ہے کہ MK-84 قسم کے 1800 بموں کو کہ امریکہ کے سابق صدر بائیڈن کے حکم سے جن کی فراہمی کو روک دیا گیا تھا، موجودہ صدر ٹرمپ کے حکم سے ہفتے کی رات اسرائیل کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے امریکی وزارت جنگ نے اعلان کیا تھا کہ امریکی وزارت خارجہ نے اسرائیل کو 60 ارب 6 کروڑ ڈالر مالیت کے ہیل فائر میزائل فروخت کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ ایکسکیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ نے اسرائیل کو 6 ارب 7 کروڑ اور 50 لاکھ ڈالر مالیت کے دیگر جنگی ساز و سامان کی بھی فروخت کی منظوری دی ہے۔ اس سودے میں 18,000 بم بھی شامل ہیں۔ جو اسی سال فراہم کیے جانے ہیں۔ اسی طرح 2028 تک 3,000 ہیل فائر میزائل فراہم کیے جانے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے متعدد باخبر ذرائع نے اعلان کیا تھا کہ ٹرمپ حکومت نے امریکی کانگریس سے اسرائیل کو 1 ارب ڈالر قیمت کے جدید ترین ہتھیار فروخت کیے جانے کی منظوری دینے کی اپیل کی ہے، جن میں جدید ترین اسلحہ شامل ہے۔ ایسے ہتھیار کہ جنہیں اسرائیل نے غزہ کے نہتے عوام کے خلاف استعمال بھی کیا ہے۔ یہ اقدام ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بم کی فروخت پر عائد پابندی اٹھا لیے جانے کے بعد عمل میں لایا گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان ہتھیاروں میں 700 سے زیادہ ملین ڈالر مالیت کے 1000 پاؤنڈ وزنی 4700 بم اور 300 ملین ڈالر مالیت کے فوجی بلڈوزر بھی شامل ہیں۔ لندن میں غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت میں وسیع مظاہرے ہوئے ہیں۔ لندن سے موصول رپورٹوں کے مطابق مختلف سماجی اور فلسطین کی حامی تنظیموں کی کال پر اتوار کو ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف مظاہروں میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان مظاہروں میں لندن میں مقیم مسلمانوں، صہیونزم کے مخالف یہودیوں اور فلسطین کے حامی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ لندن میں ہونے والے ان مظاہروں میں شریک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم اور ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ غزہ فروخت کے لیے نہیں ہے اور فلسطینیوں کا نسلی تصفیہ بند کیا جائے۔ غزہ کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت میں انجام پانے والے ان مظاہروں میں لندن حکومت سے ٹرمپ کے منصوبے کی سرکاری مخالفت کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ہندوستان میں نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر ہفتے کی رات بھگدڑ مچنے کے واقعے کے بعد حزب اختلاف نے بی جے پی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ ہندوستان میں نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر ہفتے کی رات بھگدڑ مچنے کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق بھاری بھیڑ کی وجہ سے پیش آنے والے اس واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی ہے۔ واقعے کی اعلی سطحی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے اور الہ آباد مہاکمبھ کے لیے 4 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلا ہے کہ الہ آباد میں مہاکمبھ کے لیے ٹرین خدمات اور بہت زیادہ رش کی وجہ سے پلیٹ فارم نمبر 14 اور 15 پر افراتفری مچ گئی، جس سے بھگدڑ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے اور دہلی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا۔ بھگدڑ کے واقعے کے بعد حزب اختلاف نے انتظامات کے سلسلے میں بی جے پی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ نریندر مودی کے دورے کے محض 2 دن کے بعد ہی امریکہ نے مزید 116 ہندوستانیوں کو ڈپورٹ کر دیا ہے۔ ہندوستان کے این ڈی ٹی وی کے مطابق 116 ہندوستانیوں کو لے کر ایک اور ہوائی جہاز امرتسر ہوائی اڈے پر اترا ہے۔ 10 دن کے اندر امریکہ سے ڈپورٹ کیے جانے والے ہندوستانی شہریوں کو لانے والا یہ دوسرا طیارہ ہے جو ہندوستان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 116 ہندوستانیوں کو لے کر امریکی ایئر فورس کا یہ طیارہ سنیچر کو آدھی رات کے قریب امرتسر کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اترا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم کے دورے امریکہ کو ہندوستانی میڈیا نے کافی اہمیت دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے مذاکرات میں مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے کی راہوں کا جائزہ لیا گیا اور امریکی صدر نے ہندوستان کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں نئی انتظامیہ کے خلاف مظاہروں اور احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈھاکے سے موصول رپورٹ کے مطابق ہزاروں پرائمری ٹیچروں کی معطلی کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ 6000 سے زیادہ معطل پرائمری ٹیچروں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے۔ یہ مظاہرے اتوار کی صبح 9 بجے شاہ باغ نیشنل میوزیم کے سامنے شروع کیے گئے، جو شام تک جاری رہے۔ پولیس نے طاقت کا استعمال کر کے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد تشدد پھوٹ پڑا اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کے استعمال کے علاوہ لاٹھی چارج بھی کیا۔ دی ڈیلی اسٹار آن لائن کے مطابق مظاہرین نے پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کے بعد پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ ایک گھنٹے سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، وہ انسان جو دوسروں کا دکھ درد بانٹے، ان کے مسائل حل کرے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسا ہی شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، جس سے لوگوں کو اچھی امید ہو، محبت کا زیادہ سزاوار ہے۔ انسان کی سعادت اور خوشبختی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا ہو، اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کی خامیوں کو چھپائے اور اچھائیوں کو بیان کرے۔ لیکن پڑوسی اچھا نہ ہو اور اس کے برخلاف کرے، اس کی اچھائیوں کو چھپائے اور برائیوں کو بیان کرے، تو یہ ایک عظیم مصیبت ہے۔ ایسا ہمسایہ جو تمہاری نیکی کو دیکھے تو چھپا لے اور تمہاری برائی کو دیکھے تو اسے افشا کر دے، کمر توڑ دینے والی مصیبت ہے۔ بے جا بحث و مباحثہ انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے احترام میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح حد سے زیادہ ہنسی مذاق اور دوسروں کا مذاق اڑانا اس کے احترام کو ختم کر کے اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ اس کا بھی مذاق اڑایا جائے۔ بحث نہ کرو کہ تمہارا احترام ختم ہو جائے گا، اور نہ مزاح کرو کہ دوسرے تم پر گستاخ ہو جائیں گے۔ انکساری اور توازو عزت اور احترام کو بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص حقیقتاً انکساری سے کام لے، اس کے بارے میں امام حسن عسکری اسلام فرماتے ہیں، جو مجلس میں اپنے مقام سے کمتر پر راضی ہو جائے، اللہ اور فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہاں سے اٹھ نہ جائے۔ رزق حلال کے حصول کی کوشش کرنا اور مقدرات پر راضی رہنا ایک الہی انسان کی اہم صفات ہے۔ یہ صفات جہاں اسے بیکار اور بس کوششوں سے بچاتی ہیں، وہاں اسے مطمئن اور پرسکون بھی رکھتی ہیں، جبکہ حرص و حوث فضول کی محنت اور کوشش پر مجبور کرنے کے ساتھ ساتھ سکون پر بھی چھین لیتی ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حتمی تقدیر کو جھگڑے سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور جو روزی لکھ دی گئی ہے اسے لالچ اور مطالبے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تقدیر کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر دو اور جان لو کہ تم لالچ سے سوائے اس کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس علی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمت